من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورہ فتح مدنی سورت ہے اور اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں. نزول میں 111 ہے اور موجودہ ترتیب میں 48 ہے. اس سورت میں فتح البلاد کا مسئلہ ہے اور بالخصوص مکہ مکرمہ اس کے فتح مبین کا اس میں اعلان ہے. سورت میں کل 10 مضامین ہیں. پہلا مضمون فتح مبین کا ہے، دوسرا مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت نبوت کا ہے، تیسرا مضمون آپ کی استقامت و استقلال شان کا ہے، چوتھا مضمون حضرات صحابہ کے اخلاصی ایمان کا ہے، پانچویں مضمون میں مخالفین کو سزا کا ذکر ہے، اور چھٹے میں اللہ کی خصوصی نصرت و امداد کا اعلان ہے، ساتویں میں منافقین کی مذمت ہے، اور آٹھویں میں اللہ کی طرف سے ایفاء عہد ہے. نو نمبر مضمون میں مکہ کے فتح میں تاخیر کی حکمت ہے، اور دسویں مضمون میں حضرات صحابہ کی منقبت اور ان کی تعدیل ہے. یہ کل 10 مضامین پر مشتمل سورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی تو آپ مکہ مکرمہ تشریف نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ مشرکین روکتے تھے اور رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اسی فکر و سوچ میں آپ اور صحابہ کرام ہر وقت متفکر رہتے تھے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسان سی صورت بنے اور ہم بخیر و عافیت مکہ مکرمہ داخل ہو جائے. اس دوران آپ باقاعدہ منتظر تھے کہ اللہ کوئی اشارہ فرمائے گا، اور صحابہ سے فجر کی نماز کے بعد خواب پوچھتے تھے. ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ عمرے کا احرام کر کے بخیر و عافیت داخل مکہ ہوئے اور عمرہ کر کے وہاں سے واپس ہوئے. صحابہ کرام نے اس کو تفاعل اور بشرائے خداوندی سمجھ کر حضرت سے کہا کہ اسی سال چلتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے خواب میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ اس سال ضروری ہے، ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ یہ راستہ آسان کر دے. لیکن صحابہ کی شدت جذبات اور فرط عقیدت کو دیکھ کر آپ نے بھی عزم سفر باندھا. القصہ مختصر، جب حدیبیہ مقام پر آپ پہنچے تو مشرکین کی طرف سے اطلاع آئی کہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور ہم کسی صورت میں بھی آپ کو داخل مکہ نہیں ہونے دیں گے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند کہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی عزم و ارادہ نہیں ہے، لیکن مشرکین نے خوف و خطر کے پیش نظر آپ اور صحابہ کو حدیبیہ سے آگے بڑھنے نہیں دیا. اس گفتگو نے خاصی طول اختیار کی اور درمیان میں قواصد آتے جاتے رہے. حضرت عثمان کو آپ نے تحقیق حال کے لیے مکہ بھیجا اور مشرکین کو اطمینان دلانے کے لیے، کیونکہ عثمان ان کے معززین میں سے تھے. اس وقت مکہ کی سرزمین پر عثمان سے زیادہ بااثر انسان نہیں، ان کے آنے میں بھی دیر لگی اور یہ بات مشہور ہوئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے آپ ایک قسم کے ناراض ہوئے اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم یہ بیعت کر لو کہ اگر عثمان شہید ہوئے ہیں تو ان کے خون کا بدلہ لے کے یہاں سے واپس ہوں گے. ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے حضرات صحابہ سے بیعت لی. تین دن گزرنے کے بعد حضرت عثمان بخیر و عافیت واپس آئے اور بتایا کہ یہ گفتگو ہوئی اور مجھے مجبور کر رہے تھے کہ تم احرام کھولو عمرہ کرو، لیکن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو راستے میں روکا ہے اور مجھ سے عزت کا برتاؤ کر کے ایک احسان جتلاتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ تمام واقعات پیش آئے اور حدیبیہ کی صلح کی نوبت آئی اور اس میں ایسی شرائط عائد کی گئی جس سے بظاہر صحابہ کی بڑی دلازاری ہوئی، بہت تکلیف پہنچی اور صحابہ کو حیرانگی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ظالمانہ باتیں مشرکین کی برداشت کرتے ہیں. آپ نے صحابہ کو تسلی دی کہ میں حدود حرم میں خون نہیں گرنے دوں گا، جہاں تک ہو سکے گا امن و سلامتی کے حدود قائم کروں گا اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ میری مدد کرے گا. چنانچہ جب آپ واپس ہونے لگے تو سورۃ فتح نازل ہوئی، جس میں اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے مکہ فتح کر کے دے دیا. ابن عمر بخاری میں کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں، کیونکہ اعلان اس وقت ہوا ہے. چنانچہ اس سورت کی مختلف آیات متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حلق و قصر کیا. آپ نے یہ خواب صحابہ سے بیان فرمایا، گو آپ نے مدت کی تعین نہیں فرمائی مگر شدت اشتیاق سے. اکثروں کا خیال اس طرف گیا کہ امسال عمرہ میسر ہوگا اور اتفاقاً آپ کا قصد بھی عمرے کا ہو گیا. آپ تقریباً 1500 آدمیوں کو عمرہ لے کر بغرض عمرہ مکہ روانہ ہوئے اور ہدی بھی آپ کے ساتھ تھی، یعنی قربانی کے جانور. یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے بہت سا مجمع کر کے اتفاق کیا کہ آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، حالانکہ ان کے ہاں حج عمرے سے دشمن کو بھی کبھی نہیں روکا جاتا. بہرحال حدیبیہ پہنچ کر جو مکہ سے قریب ہے، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور کسی طرح اٹھنے کا نام نہیں لیا. آپ نے فرمایا، حبسہا حابس الفیل، جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا اس نے اس اونٹنی کو بھی روک لیا، اور فرمایا کہ خدا کی قسم اہل مکہ مجھ سے جس بات کا مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کے دین کی حرمتوں کی تعظیم قائم رہے میں منظور کروں گا. آخر آپ نے وہیں قیام کیا، اسی مقام کو آج کل شمیسیہ کہتے ہیں. آپ نے مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کو آنے دو، عمرہ کر کے چلے جائیں گے. جب اس کا کچھ جواب نہ ملا تو آپ نے حضرت عثمان کو وہیں پیغام دے کر بھیجا اور بعض مسلمان مرد عورت جو مکہ مغلوب مظلوم تھے ان کو بشارت پہنچائی کہ امن قریب مکہ میں اسلام غالب ہوگا. حضرت عثمان کو قریش نے روک لیا. ان کی واپسی میں جو دیر لگی، یہاں خبر مشہور ہوئی کہ عثمان قتل کیے گئے. اس وقت آپ نے اس خیال سے کہ شاید لڑائی کا موقع ہو، سب صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی. جب قریش نے بیعت کی خبر سنی ڈر گئے اور حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا. مکہ کے چند رؤساء بغرض رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلحنامہ لکھ کر قرار پایا کہ اس سلسلے میں بعض امور بحث و تکرار کی ہوئی، مسلمانوں کو غصہ و جوش بھی آیا، تلوار سے معاملہ ایک طرف کر دیا جائے. لیکن آخر آ حضرت نے مکہ والوں کے اصرار کے موافق سب باتیں منظور فرما لی اور مسلمانوں نے بے انتہا ضبط و تحمل سے کام لیا اور صلحنامہ تیار ہو گیا، جس میں ایک شرط کفار کی وجہ سے یہ تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائے اور سال آئندہ غیر مسلح ہو کر عمرہ کر لیں، اور یہ کہ فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، اس مدت میں جو مرد ہمارے ہاں سے تمہارے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس نہ رکھے، اور جو تمہارے آدمی ہمارے پاس آئے ہم واپس نہیں کریں گے۔ صلح کے تمام معاملات ہو جانے کے پر آپ نے حدیبیہ ہی میں حدی کا جانور ذبح کیا اور حل کو قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ صورت فتح نازل ہوئی اور یہ سب واقعہ آواخر سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ حدیبیہ سے واپس تشریف لا کر اوائل سن 7 میں اپنے خیبر فتح کیا، جو مدینہ سے شمالی جانب 4 منزل پر شام کے سمت یہود کا ایک شہر تھا۔ اس حملے میں کوئی شخص ان صحابہ کے علاوہ شریک نہ تھا جو حدیبیہ میں آپ کے امراء تھے۔ سال عیند یعنی ذیقعد سن 7 میں آپ حسب معاہدہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے اور امن و امان کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ عہد نامے میں جو 10 سال تک لڑائی بند رکھنے کی شرط تھی، قریش نے نقض عہد کیا۔ آپ نے مکہ پر چڑھائی کی اور رمضان 8 ہجری میں اس کو فتح فرمایا۔ یہ اس کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ حدیبیہ کی صلح بظاہر ذلت و مغلوبیت کی صلح نظر آتی ہے، اور شرائط صلح پڑھ کر بادی النظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمام جھگڑوں کا فیصلہ کفار قریش کے حق میں ہوا، چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ نے بھی صلح کی ظاہری سطح دیکھ کر سخت محزون و مسترب ہوئے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے 1400-1500 سرفروش سپاہیوں کے سامنے قریش اور ان کے طرفداروں کی جمعیت کیا چیز ہے، کیوں تمام نزاعات کا فیصلہ تلوار سے نہ کیا جائے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ان احوال و نتائج کو دیکھ رہی تھی جو دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل تھی، اور اللہ نے آپ کا سینہ سخت سے سخت ناخوشگوار واقعات پر تحمل کرنے کے لیے کھول دیا۔ آپ بے مثال استغنا و توکل و تحمل کے ساتھ ان کی ہر شرط قبول فرماتے رہے، اور اپنے اصحاب کو اللہ اور رسول عالم و کہہ کر تسلی دیتے رہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے۔ تاں کی یہ صورت نازل ہوئی، خداوند تعالی نے صلح اور فیصلے کا نام فتح مبین رکھا۔ لوگ اس پر بھی تعجب کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں بہت بڑی فتح ہے۔ حقیقت یہ کہ صحابہ کی بیعت جہاد اور معمولی چھیڑ چھاڑ کے بعد کفار و معاندین کا مروب ہو کر صلح کی طرف جھکنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جنگ اور انتقام پر کافی قدرت رکھنے کے ہر موقع پر اغماز و عفو و درگزر سے کام لینا، اور محض تعظیم بیت اللہ کی خاطر ان کے بےہودہ مطالبات پر قطن برافروخت نہ ہونا، یہ واقعات ایک طرف اللہ کے خصوصی مدد و رحمت کے استجلاب کا ذریعہ بنتے تھے، اور دوسری جانب دشمنوں کے قلوب پر اسلام کی اخلاقی اور روحانی طاقت اور پیغمبر اعظم کی شان پیغمبری کا سکہ بٹلا رہے تھے۔ گو عہد نامہ لکھتے وقت ظاہر بینوں کو کفار کی جیت نظر آتی تھی، لیکن ٹھنڈے دل سے فرصت میں بیٹھ کر غور کرنے والے خوب سمجھتے تھے کہ فی الحقیقت تمام تر فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام فتح مبین رکھ کر متنبی کیا کہ یہ صلح اس وقت بھی فتح ہے اور آئندے کے لیے بھی آپ کے حق میں بے شمار فتوحات ظاہر و باطنی کا دروازہ کھول دیے۔ اس صلح کے بعد کافر اور مسلمانوں کو باہم اختلاط اور بے تکلف ملنے جلنے کا موقع ہاتھ آیا۔ کفار مسلمانوں کی زبان سے اسلام کی باتیں سننے لگے اور ان مقدس مسلمان کے احوال و اطوار کو دیکھتے رہے، خود بخود ایک کشش اسلام کی طرف ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک تقریباً 2 سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے کہ کبھی اس قدر نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اور عمر بن العاص جیسے نامور صحابہ اسی دوران اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ یہ جسموں کو نہیں دلوں کو فتح کر لینا اسی صلح حدیبیہ کی اعظم ترین برکت تھی۔ اب جماعت اسلام چاروں طرف اس قدر پھیل گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ مکہ معظمہ کو فتح کر کے ہمیشہ کے لیے شرک کی گندگی سے پاک کر دینا بالکل سہل ہو گیا۔ حدیبیہ میں رسول اکرم کے امراض صرف 1500 جان باز تھے، لیکن 2 برس کے بعد مکہ معظمہ کی فتح عظیم کے وقت 10,000 کا لشکر جرار آپ کے امر کعب تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف فتح مکہ اور فتح خیبر بلکہ آئندے کی کل فتوحات اسلامیہ کے لیے صلح حدیبیہ بطور اساس و بنیاد اور زرین دیباچہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس تحمل و توکل و تعظیم حرمات اللہ کی بدولت جو صلح کے سلسلے میں ظاہر ہوئی، جن علوم و معارف قدسیہ اور باطنی مقامات و مراتب کا فتح باب ہوا ہوگا اس کا اندازہ تو کون کر سکتا ہے۔ ہاں تھوڑا سا اجمالی اشارہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، یعنی جیسے سلاطین دنیا کسی بہت بڑے فاتح جرنل کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، خداوند قدوس نے اس فتح مبین کے سلسلے میں آپ کو 4 چیزوں سے سرفراز فرمایا، جن میں پہلی چیز غفران ذنوب ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب کوتاہیاں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کوتاہی سمجھی جائے بالکل معاف کر دیے۔ یہ بات اللہ نے اور کسی بندے کے لیے نہیں فرمائی، مگر حدیث میں آیا کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اکرم اس قدر عبادت اور محنت کرتے کہ راتوں کو کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر رحم آتا تھا۔ صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما چکے ہیں۔ تو فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ بھی ایسی بشارت اسی بندے کو سناتے ہیں جو سن کر ڈر نہ جائے بلکہ اور زیادہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے۔ شفاعت کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مخلوق جمع ہو کر حضرت مسیح کے پاس جائے گی تو فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو خاتم النبیین ہے اور جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں۔ یعنی اس مقام شفاعت میں اگر بالفرض کوئی تقصیر بھی ہو تو وہ بھی عفو عام کے تخت میں پہلے ہی آ چکی ہے، بجز ان کے اور کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں۔ یہ سورت کا بہترین خلاصہ ہے۔ ما قبل کی سورت کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے کہ وہ سورت محمد تھی اور اس کا دوسرا نام سورت قتال تھا، یعنی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد عالم کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس کا ظہور فتح مکہ سے ہو گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح کر کے دے دیا آپ کو فتح کھل کر، کھلی ہوئی فتح، فتح مبین۔ ایک تو اس لیے کہ فتح کا پتہ بعد میں چلتا ہے اور مکے کے فتح کا پتہ 2 سال پہلے چل گیا، تو فتح مبین ہے۔ فتح مبین اس وجہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال سے منتظر تھے اور آپ کی خواہش و آرزو تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے سن 6 میں بشارت کی شکل میں اور سن 8 میں نعمت کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا۔ فتح مبین اس لیے ہے کہ آپ کی وجہ سے حدود حرم میں ایک قطرہ خون نہیں گرا، اور فتح مبین اس لیے ہے کہ سن 6 ہجری میں جو شرائط عائد کی گئی تھی جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف اور مشرکین کے حق میں تھی، اللہ رب العالمین نے اسے مسلمانوں کے حق میں فرما دیا۔ ابو البصیر اور ابو جندل 2 شخص ہیں جو مشرکین سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے حدیبیہ کے صلح کے بعد، اور بہت پریشانی کے عالم میں تھے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نبی کیے ہوئے عہد کا خلاف نہیں کرتا، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے تم واپس جاؤ۔ تو وہ چیخ پڑے، اے مسلمانوں ہمارا حال دیکھو، ہم وہاں کیسے جائیں؟ صحابہ غمگین ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ خود سبیل عطا کرے گا، جاؤ یہاں سے۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ مکہ تو جا نہیں سکتے، راستے میں بیٹھ گئے اور ایک کو لینے کے لیے جو 2 آدمی آئے تھے اس نے تلوار لے کے ان میں سے ایک کو قتل کیا، دوسرا بھاگ گیا، تلوار بھی ان کے ہاتھ آ گئی۔ اب جو مشرک وہاں سے گزرتے ہیں یہ 2 آدمی اس کو پکڑ کے مار دیتے۔ کچھ دنوں بعد مسلمانوں کو مکہ میں پتہ چلا کہ ہمیں مدینہ نہیں جانے دیتے، تو وہ بجائے مدینہ کے ابو جندل ابو البصیر کے پاس آتے، ایک مختصر سا قافلہ بن گیا۔ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ایک شرط ہم معاف کرتے ہیں، ان کو واپس بلا لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ داخل ہوئے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے رب کی طاقت تم نے دیکھی، خود مشرکین اس شرط سے پسپا ہو گئے اور اس دوران اس شرط کی وجہ سے ہمارے کتنے مخلصین جمع ہو گئے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح کر کے دے دیا آپ کو فتح واضح۔ مکہ مکرمہ، چونکہ مکہ پورے عالم کا ام القرآن ہے، اس لیے اس کی فتح پورے عالم کے فتح کی چابی اور کنجی ہے، تو فتح مبین ہے۔ میں نے ایک زمانے میں گنے ہیں فتح مبین کے 100 وجوہات۔ فتح مبین اس لیے ہے کہ پیشگی اللہ نے آپ کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ فتح مبین اس لیے ہے کہ آپ کی عصمت یہاں سے ثابت ہو گئی۔ فتح مبین اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ میں تلواروں کی چمک کے بغیر مکہ مکرمہ مسلمانوں کو فتح کر کے دے دیا. فتح مبین اس لیے ہے کہ جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے تھے وہ انتظار میں تھے کہ اگر نبی برحق ہے تو اللہ مکے سے دور نہیں رکھے گا. ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, وہ جوک در جوک آئے اور اسلام لانے لگے. فتح مبین اس لیے ہیں کہ اس سے پہلے عمرۃ القضاء اور غزوہ خیبر کی نعمتیں عطا ہوئی. فتح مبین اس لیے ہیں کہ صحابہ پر سخت آزمائش آئی غم اور شدت تکلیف کا, لیکن حضرات صحابہ نے انتہائی خندہ پیشانی اور اطاعت خدا اور رسول کے ساتھ اس کو سہ لیا. فتح مبین اس لیے ہے کہ حضرات صحابہ کا اخلاص اور کمال ایمان قدم قدم پر واضح ہوا. فتح مبین اس لیے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب کمانڈر ان چیف کی طرح اس صلح کو آئندہ آنے والے فتوحات کے لیے پیش خیمہ ثابت کیا. فتح مبین اس لیے ہے کہ اس صلح پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز و اکرام دیا گیا. فتح مبین اس لیے ہے کہ اس کے بعد مشرکین کا وجود دنیا سے ختم ہوا. فتح مبین اس لیے ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنہ 8 میں مکہ داخل ہوئے تو مشرکین کے اندر دم خم نہیں تھا, اور راجح یہی ہے کہ بغیر لڑائی کے مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا, بے شک ہم نے فتح کر کے دے دیا آپ کو فتح بالکل واضح. لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك, تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کو جو گزرے ہیں آپ کے ذنب خلاف اولا, وما تأخر اور وہ جو بعد میں ہوں گے. بھئی یہ کہنا کہ جو ذنوب پہلے ہو چکے ہیں یا بعد میں ہوں گے دونوں معاف ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے صادر ہوگا وہ گناہ نہیں ہوگا. اے پیغمبر, آپ سے جو صادر ہوگا جو صورتاً ذم سمجھا جائے گا وہ ہمارے دربار میں اور ہماری نظر میں قطعی طور پر ذنوب نہیں ہوں گے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تو ان الایت تدل علی عصمتہ صلی اللہ علیہ وسلم. آیت عصمت انبیاء پر دال ہے, خاص کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت. آیت کا آسان مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے گناہ نہیں ہوتے, پیغمبر کے خطیات نہیں ہوتی, پیغمبر کی تقصیرات نہیں ہوتی, پیغمبر کے درجات عالیات ہوتے ہیں. دنیا کے ہر انسان مقرب کو جرم کے بعد معافی دی جاتی ہے, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غفران کا اعلان پہلے ہے. لیغفر لکا پہلے, پھر فرمایا ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ما تقدم من ذنبک, فتح مکہ سے پہلے, وما تاخر فتح مکہ کے بعد. ما تقدم من ذنبک من قبل ان یوحى الیک وما تاخر ومن بعد ما یوحى الیک. ما تقدم من ذنبک بارادتک وما تقدم من ذنبک مما وما تاخر بدون ارادتک. انبیاء علیہ السلام سے علی تحقیق کما تقول اہل سن والجماع ذنوب کا صدور نہیں ہوتا. البتہ صورتاً وہ ذنوب ہوتے ہیں, صورتاً ذنوب ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اندھیری رات میں ایک جوان ایک خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ تنہائی میں کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھا گیا تو خدشات اور اندیشوں کے لیے دعوت کا باعث تو ہے, لیکن پتہ چلا کہ وہ اس کی منکوہا ہے, بیوی ہے. تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ اس کی بہن ہے، وہ اس کی ماں ہے، تو صورت ذنوب کی تھی اور حقیقت عفو اور غفران کی ہے، بچت کی ہے. ایک بکرا سر کٹا ہوا مل گیا، کچھ پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، ناقابل استعمال ہے. اچانک ایک مومن معتمد نے بتایا کہ میں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اپنا بکرا ذبح کر کے لایا، تو جو صورت ذم تھی وہ افواہ ہے. تو یوں سمجھ لے کہ صورتن ذنوب ہے اور حقیقتن ذنوب نہیں. ویتم نعمتہ علیک، اور پوری فرمائے آپ پر احسان، ویہدیک صراطم مستقیما، اور استقامت دے آپ کو سیدھے راستے کی، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور مدد کر دے اللہ آپ کی مدد بالکل ڈٹ کر. نصر عزیز کے معنی جیسے ایک زوراور آدمی امداد کرتا، امداد دو آدمی کرتے ہیں، ایک وہ جو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، جیسے مسلمان اگر طالبان کی مدد چاہے بھی تو ان کے پاس وہ مواد نہیں ہے. کل عالم اسلام امریکی ایٹمز کے سامنے بالکل ضعیف ہے اور مجرم ہے اللہ کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے تمام فتاوی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے. سورہ توبہ میں نے بتایا ہے کہ جب تک دشمن کے پائے کا ہتھیار نہیں ہوگا جہاد فرض ہی نہیں ہوگا. جہاد یہ فرض ہے کہ آپ ان کے لیے وہ طاقت پیدا کریں، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، کہ وہ آپ سے لرزے اور گھبرائے. دوسرا وہ شخص امداد کرتا ہے جس کے پاس طاقت اور توانائی پوری ہو، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کی مدد کر دے اللہ تعالیٰ، مدد ڈٹ کر، زوراور اور غالب کی مدد. یہ چار نعمتیں آپ کو عطا کی گئی اس صبر پر جو حدیبیہ کے موقع پر آپ نے فرمایا ہے. جیسے ایک اعلی صلاحیتوں کے مظاہرہ کرنے پر بادشاہ وقت اپنے کمانڈر ان چیف اور امیر الجیوش کو انعام دیتا ہے، تو فرمایا کہ ایک تو آپ کی مغفرت کا اعلان ہے، دوسری آپ پر اتمام نعمت کا اعلان ہے، تیسری آپ کے لیے استقامت ہدایت کا اعلان ہے، اور چوتھی آپ کی نصرت کا اعلان ہے. چار نعمت حق تعالی نے آپ کو عطا فرمائی. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مسلمان بہت پریشان تھے خاص کر اس شرط کو سن کر کہ اگر کوئی مکہ میں کافر مسلمان ہوا مدینہ گیا تو مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر مدینے والا مکے والوں سے جا ملا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی کہ ہمارا آدمی جو مکہ جائے گا مرتد ہو کہ ہم اس کو کیا کریں گے، ہمارا کس کام، اور جو ان کا آدمی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اللہ اس کے لیے سبیل نکالے گا. آیت سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ بعض مشائخ اور اساتذہ جن کے بعض افعال شاید ایک قابل شاگرد کے لیے بھی ناقابل فہم ہو، اگر اس پر صبر و استقامت کے ساتھ اسے برداشت کر لیا جائے تو انجام کار اللہ اس کی سعادت کا سبب بنا دے، اس کی ایک مثال مولانا عبید اللہ نے کہا ہے. مولانا عبید اللہ پنجابی سیالکوٹی جس کو سندھی کہتے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے دہلی میں ڈاکٹر انصاری کے گھر پر شیخ الہند نے حکم دیا کہ کابل پہنچو. کہا میرے لیے یہ اعلان ایسا تھا جیسے آسمان سے مجھ پر بجلی گری، کیونکہ نہ میں وہاں کی زبان جانتا تھا نہ میں وہاں کے ماحول سے واقف تھا، اور میرے لیے ایک اجنبی اور غیر مانوس قسم کا ماحول تھا، لیکن حضرت شیخ کا حکم تھا، سر آنکھوں پر میں کابل روانہ ہو گیا. غم اور افکار میں ڈوبا ہوا جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک زبردست قسم کا انتظام پہلے سے منتشر پڑا ہے، اور حضرت کا ایک معتمد چاہیے تھا جو اس کو یکجا کر لے، کام پہلے سے ہو چکا ہے. کہا حضرت شیخ الہند کی بصیرت اور سیاسی تدبر کا میں کابل میں معترف ہو گیا. حضرت اقدس سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بھر میں اپنی ماں سے روٹی نہیں مانگی، باپ سے کبھی عیدی نہیں مانگی، اور ڈاکٹر سے اور حکیم سے کبھی میں نے دوا طلب نہیں کی. ایسے موحد تھے. لیکن شیخ سے جب میں بیعت ہوا اور مجھے انہوں نے خلافت دی اور محمود نے آ کر فریاد سنائی کہ ہندوستان اس طرح جھگڑوں سے نہیں ٹھیک ہوگا، وہاں بہت ہندو ہے، کب تک ہم میں ماروں گا ان کو، اس کے لیے تو کوئی شریعت کا کام ہونا چاہیے. تو کہا شیخ نے مجھے حکم دیا کہ تم جاؤ لاہور وہاں بیٹھو. اور دوسری بات یہ کہی کہ لاہور میں صبح سے شام تک بھیک مانگو، لوگوں سے باقاعدہ ہاتھ ایسا کر کے کہ دو دو آنے چار آنے خدا کے لیے کچھ دو. اور شام کو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے سارے تقسیم کر دو لوگوں میں، خود اس میں سے کھانا نہیں، تیرے کھانے کا انتظام اللہ کرے گا. کہا میں حجویر سے، حجویر غزنی کے راستے میں، میں حجویر سے لاہور تک جو آیا تو شدید بخار تھا مجھے غم کی وجہ سے، مجھے لوگوں سے مانگنے نہیں آتا تھا. لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ جب میں نے شیخ کے حکم کے مطابق وہی کام شروع کیا جو حضرت نے کہا تھا تو مجھے پتہ چلتا کہ وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگی جا رہی تھی، وہ لاہور کے ہندوؤں کو دبا دب مسلمان کرنا تھا. کہا جس جگہ میں نے بھیک مانگی وہاں واپس ہی آ کر دیکھا 100-150 آدھی مسلمان ہو چکے ہیں. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود. اسی میں تو لوگ مارے گئے کہ اساتذہ اور مشائخ کی باتیں نہیں سمجھتے اور دشمن ہو جاتے اور پراپیگنڈے کر لیتے ہیں اور تباہ و برباد دونوں جہانوں میں رسوا ہو جاتے ہیں، دونوں جہانوں میں رسوا ہو. اس لیے کوئی بھی اپنے استاذ کا قائم مقام نہیں بنتا، نہ اتنا صبر ہے، نہ وہ شکر ہے، نہ وہ صلاحیت ہے. ہر شخص ایک نیا راستہ پکڑتا ہے. اور نہ محقق شدی نہ دانش مند چار پائے برو کتابیں چل. هو الذي انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. اللہ وہ ہے جس نے اتارا اطمینان مسلمانوں کے دلوں میں. دیکھو ذرا، لیزدادو ایمانم ما ایمانہم، تاکہ بڑے وہ لوگ ایمان در ایمان میں. ایمان تو پہلے سے تھا، کیفیات اور مضبوط ہو گئی. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے پاس لشکر ہیں آسمان و زمین کے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اے اللہ علم و حکمت والے. سب کچھ ہے لیکن اس وقت استعمال نہیں کرنا ہے. اللہ کی پوری قدرت اور طاقت موجود ہے لیکن کچھ دیر کے لیے طالبان کو میدان میں تڑپا رہا اور ان کی وجہ سے پورے عالم اسلام کے آنسو بہا رہا. لیدخل المومنین والمومنات، تاکہ داخل کر دے مسلمان مرد عورتوں کو جنات جنتوں میں جنہوں نے شہید ہونا تھا. تجری من تحت الانہار، کی جاری ہوگی اس کے نیچے نہرے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے گناہ. توبہ استغفار اور رونے اور واویلے سے گناہ دور ہو رہا ہے. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے ہاں کامیابی بڑی. سبحان اللہ. ویعذب المنافقین والمنافقات، اور سزا دے منافق مرد اور عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، اور مشرق مرد اور عورتوں کو. منافق کو مشرک سے پہلے ذکر کیا کیونکہ اپنے گھر کا جو مخالف ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ کو نقصان دوسروں سے بعد میں اور اپنوں سے پہلے پہنچے گا. تو منافق اس کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن دل میں اس کا کفر ہو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مار یاستین، مار یاستین. مسلمانوں کی جتنی تاریخ آپ دیکھیں گے، انہیں شکست اس وقت ہوئی ہے جب ان کے اندر مار یاستین پیدا ہوا. پاکستان جب بنا تو مشہور مرزائی ظفر اللہ قادیانی کو وزیر رکھا، وزیر داخلی تھا خارجی تھا. مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا اس پر، لیکن چونکہ انگریزوں کا حکم تھا اس لیے وہ برقرار وزیر خارجہ رہا اور پوری دنیا میں وہ مرزائیت کی تبلیغ کر رہا تھا. تو مسلمانوں نے علماء نے احتجاج کیا, جیسے اس وقت امریکہ کے خلاف حکومت کے خلاف علماء تو احتجاج کر سکتے. اس کے بعد دو چار پختون وہ ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ ظفر اللہ کا قتل کیسا ہے. اس نے کہا فرض ہے مسلمانوں کا. اتنا بڑا احتجاج پورے ملک دونوں پاکستانوں مغربی اور مشرقی میں ہوا, حکومت تس سے بس نہیں ہوئے, کیونکہ جب اوپر کی حکومت کا حکم ہو جیسے امریکہ کا حکم ہے پھر اندرونی خانہ لوگوں سے حکومت نہیں ڈرتی. یہ قاعدہ یاد رکھو. اس وقت بھی جتنا احتجاج ہے سب صدائے بازگشت ہے, کوئی حقیقت اس کی نہیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ قتل کیسے کرو گے اس کو, وہ تو بہت مسلح اور بہت محفوظ ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کے گھر کے مالی سے بات کی ہے, اس کے گھر میں جو مالی ہے وہ مسلمان ہے اور وہ رات کو باہر کی ایک کھڑکی کھلی چھوڑے گا, ہم اس میں داخل ہو جائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. تو اس مقتدر شخص نے فوراً ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ان کو اپنے ارادوں میں کامیاب فرماؤ, یہ بہت بڑا نیک کام کر رہا ہے. وہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے. جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اسی شخص نے ٹیلی فون اٹھا کے ظفر اللہ کو ٹیلی فون دیا, اسی شخص کہ اس طریقے سے سازش ہوئی ہے اور آپ کو آج رات کو آپ کو قتل کیا گیا ہے. چنانچہ اس زمانے کے لوگ جو اخبار جانتے, اس زمانے کے اخبارات میں وہ تین چار آدمی پکڑے گئے ہیں بمام مالی کے اور ان کو سزائے موت ہو چکی ہے. ظفر اللہ 26 سال تک پاکستان پر مسلط رہا. اس لیے منافق کا خطرہ بہت زیادہ ہے, مار یاستی نے وہ. یہ ایک طویل باب ہے, اگر میں اس کو کھولوں تو درد و غم بڑھے گا. ویعذب المنافقین والمنافقات, اور اس صلح اور فتح سے اللہ سزا دے دے گا منافق مردوں اور عورتوں کو, وہ پشیمان ہو گئے. وَيُبَلْ مُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ, اور مشرق مرد اور عورتوں کو, الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ, جو گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بدگمانی. کیا بدگمانی؟ کہاں ہے وہ مدد؟ کدھر ہے وہ نصرت؟ کہاں ہے فتح مبین؟ یہ تو عمرہ نہیں کر سکے, واپس چلتے چلے جا رہے ہیں. کیسی فتح ہے؟ کدھر ہے قنوت نازل ہے؟ کدھر ہے دعائیں ہر مسجد میں؟ جیسے آج منافق کہہ رہے ہیں, منافق و مشرق اب بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو پہلے کی, آج بھی وہی باتیں کرتے. علیہم دائرۃ السوء, ان منافق اور مشرکوں پر گردش زمانہ پڑنے والی ہے, یہی برباد ہوں گے. وغضب اللہ علیہم, ناراض ہے اللہ ان سے, ولعنہم, اس نے لعنت کی ان پر, واعد لہم جہنم, تیار کیا ان کے لیے دوزخ, وساعت مسیرا, اور بہت ناکارا بازگشتیں. وللہ جنود السماوات والارض, اور اللہ کے ہاں لشکر آسمان و زمین کے ہیں. وکان اللہ عزیزن حکیم, اللہ غالب حکمت والے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو گواہی دینے والا, خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر. وتعزروہ, اور اس کی مدد کر لو. وتوقروا, اور اس کی تعظیم کرو. پیغمبر پر ایمان اور پیغمبر کی مدد اور تعظیم. وتسبحوه بکرۃ واصیلا, اور تسبیح کر لو اللہ کی صبح و شام. انتشار ضمائر نہیں ہے کیونکہ قرینہ دالہ موجود ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جب یہ خبر آ گئی کہ شاید اہل مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کیا کیونکہ ان کے آنے میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی, تو آپ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ شجر سمورہ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باقاعدہ صحابہ سے کہا کہ آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لو کہ اگر عثمان قتل ہوا ہے تو اس کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ عثمان زندہ تابندہ ہے تو منافقین مذاق اڑانے لگے کہ ویسے ہوائی بیعت لے لی. اب قرآن کو دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے, ان الذین یبایعونک, بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے, انما یبایعون اللہ, بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ تعالی کی. اس سے خلافت کی بیعت تو یقیناً ثابت ہے, لیکن پیران طریقت جو رسمی بیعت لے رہے ہیں وہ بھی اس آیت کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں, لیکن یہ بات ناقابل فہم ہے کیونکہ اسلام کے اندر بڑا مقام شاگرد اور استاذ کا ہے, مرید اور پیر کا نہیں ہے, اور استاذ و شاگرد کے درمیان بیعت کا سلسلہ نہیں ہے. اس لیے موجودہ طریقت کی بیعت مروجہ حسب آیت محل نظر ہے. باقی یہ کہ تسلسل ولایات کے اندر ہے وہ سرانکوں پر. بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرنے لگے, انما یبایعون اللہ, بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کی, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. جیسے حضرت ہاتھ رکھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے. خواتین کی بیعت جب آئی تو آپ نے فرمایا میں خاتون کی بیعت ہاتھ سے نہیں کر سکتا, بلکہ آپ نے کپڑا بیچ میں رکھا اور فرمایا میں ان کی بیعت کپڑے سے اور قول سے کروں گا, قول سے. فمن نکس فانما ینکس علی نفسی, جس نے اس بیعت کو توڑ دیا پس وہ توڑے گا اپنے خلاف. ومن اوفا, جس نے پورا کیا, بما عاہدا, وہ جو اس نے عہد کیا, علیہ اللہ, اس کا ذمہ دار اللہ ہے, فسیوتی ہے اجرا عظیما, پسند قریب دے دے گا اس کو اللہ اجر بڑا. بیعت کی فضیلت. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لوگوں سے بیعت لی ہے اور ان سے گناہ معاف کرائے اور ان سے نیکی کا عہد کرائے, لیکن بیعت کی حیثیت شریعت مقدسہ میں استحباب کیے. فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیت میں لکھتے ہیں کہ بیعت مستحب ہے, اور زمانہ حال کے پیران طریقت لوگوں کو کبھی وجوب کہتے ہیں اور کبھی فرضیت کہتے ہیں. اس لیے اس وقت اگر اس بیعت کا رد کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے حدود شرع سے تجاوز کیا ہے. باقی جو اللہ کا نیک اور کامل بندہ جو متبع سنت ہو اور بقول شیخ عبد القادر جیلانی کے پانچ خصلتوں سے آراستہ ہو, اگر ایسا کوئی شیخ اور پیر کسی کو ملے تو بیعت ہونے میں خیر ہے, نقصان کوئی نہیں. بعض لوگ آ کے پھر ہم سے پوچھتے ہیں جی میں کس سے بیعت ہو جاؤں, ہم نے کوئی دکان کھولی اس کی کیا. جیسے سبزی فروش سے آپ کہے کہ اس سے زیادہ ٹماٹر کہاں سے لاؤ, تو وہ کہے گا سبزی منڈی سے. اس سے زیادہ کہاں سے لاؤ, کہ ملیر جاؤ. یہ کوئی آسان کام ہے پیر متعین کرنا؟ اکثر پیر جو ہے وہ رسمی ہے اور ان پر تجارت کا اثر ہے, تجارت کا اثر ہے. مولانا مجھے سب سال لدھیانوی مرحوم بھی اس پر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. میں نے کہا مجھے اطمینان نہیں ہے, نہیں کہہ سکتا, بالکل اطمینان نہیں, سیدھی بات. جب تک قلب نہ کہے واللہ العظیم کہ کسی کے کہنے میں کوئی آیا. طریقت شریعت کے ایک فرع ہے اور شریعت پر عمل کا نام ہے. اللہ, عبد الماجد دریابادی, حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت ہوئے. حضرت مدنی کا دستور تھا کہ مرید ان کے ہاں چند دن قیام کرتا. اس قیام کے دوران عبد الماجد نے لکھا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ حضرت کے ساتھ میں نہیں چل سکتا, ان کا نالہ نیم شب, ان کی تعجد, ان کی طویل و عریض رکعات اور تسبیحات, مہمان نوازی اور لوگوں کی خاطرداری بہت عجیب و غریب باب ہے. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام نے خود حکیم الامت مولانا اشرف علی کے پاس بھیجا کہ وہ اس میدان کے شاہ سوار ہے اور بالکل فرصت میں ہے. شیخ الاسلام تو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، پورے ہندوستان کے جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، ان کے لیے تو ہزاروں اشغال. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت شیخ الاسلام کے خط کو دیکھ کر، خط دیکھا کہ عبد الماجد کو آپ لے اور آپ سنبھالے، تو مولانا اشرف علی صاحب نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب عبد الماجد دریابادی نے آپ کو ایک خط لکھا تو حکیم الامت نے اس کے جواب میں لکھا کہ تیری بدبختی کی نشانی یہ تھی کہ مولانا حسین احمد نے آپ کو مسترد کر دیا تھا. یہ باتیں ختم ہو گئی سب. اب آگے دیکھو، آگے عبد الماجد نے جب مرزائیوں کے اسلام کا قول کیا تو دنیا نے دیکھا کہ حضرت مدنی نے کیوں واپس کیا تھا اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے کیوں انا للہ پڑھا تھا، کہ یہ بنے گا نہیں، یہ شخص یہ بننے والا نہیں ہے. شیخ الاسلام کے دربار سے کوئی ویسے خالی ہاتھ آتا ہے؟ اور پھر ان کی عبادات اور طاعات دیکھ کر اس سے گھبرا جانا، یہ کوئی ایمان کی نشانی تھی؟ جبکہ شیخ الاسلام کا تو یہ حال تھا. توبہ، شاید دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہوا ہو. جب ابو الکلام آزاد ان کا مہمان ہوتا تھا تو حضرت شیخ الاسلام ان کو کھانا کھلا کے اس کے بعد کہتے تھے کہ دسترخوان اٹھا کے دیکھو، نیچے کوئی اور چیز بھی تیرے لیے ہوگی. تو دسترخوان اٹھا کے دیکھتے نیچے سگریٹ اور ماچس پڑا ہوتا. تو مولانا ابو الکلام آزاد کہتے مولانا حسین احمد مدنی کے دسترخوان پر سگریٹ، تو حضرت فرماتے تھے کیا کروں، مہمان جو آپ ہیں ہمارے اور آپ آزاد ہیں، یہ خاطرداری کوئی آسان کام نہیں، یہ خود ولایت ہے. اس زمانے کے پیر فقیر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم کسی کا ذم اور ذن سو نہیں کرتے، لیکن عموماً ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہے. اصلاح سے پہلے پہلے وہ مصلح بن بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کام ان کا بگڑا ہوا ہوتا. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک دور میں پیروں سے بیعت نجات کا ذریعہ تھا، اور اس زمانے میں پیروں سے دور رہنے میں نجات و عافیت. یہ عجیب بات سنو، ایک مشاعرے میں ایک شاعر کھڑا ہوا نا، اور اس نے کہا کہ مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی الٹی سیدھی اردو بول رہا ہے، مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. اب یہ بہت طویل باب ہے، لیکن ہم کیا کریں، بعض لوگ خفا ہوتے ہیں. حالانکہ ہم کسی کو کچھ اشارہ نہیں کرتے، ہم مضمون پڑھاتے ہیں. نہیں سمجھ، جب آپ تقریر کریں گے چور کے خلاف نہ، تو جو چور بیٹھا ہوگا ویسے خفا ہو جائے گا. آئی سمجھ، وہ ایک آدمی نے بچڑا چوری کیا تھا، بچڑا گائے کا بچہ، بچڑا. تو دو چار آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کیا بچڑا بچڑا کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا پکڑو ہے بچڑے کا چوری ہے. اے سس خے سے کہ وہی سڑو یہ نہیں سے کرنا جگہ سی غل لے کرنا. وہ آپس کی باتیں کر رہے تھے، یہ اس کو ان کو کہہ رہے کیوں بچڑا بار بار کہہ رہے ہو؟ تو سمجھ گئے کہ یہی بچڑے کا چور ہے. ہم نے کبھی بھی کسی مضمون میں فرد کو نشانہ نہیں بنایا. یہ علم اور مسئلے کی بے قدری ہے کہ ایک فرد کو نشانہ بنائے، بلکہ پورا نظام کو نشانہ بنائے، جو شخص بھی اس کا مصداق ہو. وہ ایک پرندہ ہے نا چکور، تو وہ ایک تسبیح پڑھتا ہے صبح کی وقت. تو ایک عالم سے پوچھے گئے کہ کیا پڑھتا ہے، اس نے کہا یہ پڑھتا ہے سبحان تیری قدرت. تو ایک کسان سے پوچھے گئے کہ کیا پڑھتا ہے، اس نے کہا آلو گاجر ادرک. اس نے کہا یہ پڑھتا ہے کہ آلو گاجر ادرک. اب جس سے بھی پوچھتے ہیں فکر ارکس بقدر ہمت اوس، ہر شخص اپنے حساب سے اس سے لیتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايُونَكَ إِنَّمَا يُبَايُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جس نے یہ عہد توڑا پس اس نے توڑا اپنے خلاف. وَمَن أَوْفَى، جس نے پورا کیا بِمَا عَاهَدَ، جو اس نے عہد کیا یعنی بیعت کا. عَلَيْهِ اللَّهُ، اس کا ذمہ دار اللہ ہے. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پسند قریب دے گا اس کو اجر بڑا. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا. ایک شخص نے مجھے کتاب دی البنیان المشید، البنیان المشید احمد کبیر رفائی کی لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بعد میں کسی نے اردو میں کیا ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، طریقت پر بہترین کتاب ہے، البنیان المشید احمد کبیر رفائی. تو مجھے وہ کتاب دی اور اس کے بعد کہا کہ میں ہمیشہ آپ کے درسوں میں شریک ہوتا ہوں اور آپ کا شاگرد ہوں، لیکن میں نے آج تک کوئی مطالبہ نہیں کیا. میرے ایک مطالبہ ہے کہ اس کتاب کو آپ اول سے آخر تک پڑھ لیں. میں نے کہا پڑھ لی. اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ میں 10 سال پہلے پڑھ چکا تھا اصل نسخہ عربی کا، لیکن اس کے خاطر میں نے ایسے ورق گردانی کی 2-4 جگہ سے اس کے بعد رکھ دی. میں نے کہا آپ اس کتاب کا جس جگہ سے کہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو پڑھ کر اس کو پیروں سے عقیدت ہو جائے گی اور یہ جو ان کا رد کرتے رہتے ہیں یہ بند ہو جائے گا. میں نے کہا اس کتاب سے بہت نقصان پہنچ گیا. وہ یہ کہ پہلے تو پیروں کا رد ہوتا تھا 2 منٹ میں، اب رد ہوگا 2 گھنٹے میں. کہنے لگے یہ کیوں؟ میں نے کہا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان ہے کہ احمد کبیر پر حیران تھا کہ اگر واز میں 1000 آدمی ہے تو بھی ان کے گھر کا کھانا آتا ہے، اور اگر 2000 ہے تو بھی کھانا حضرت کے گھر کا ہے. کہ یہ کیسے گھر کا اور کتنا رزق تھا اس میں. شیخ عبد القادر جیلانی احمد کبیر کے درس میں بیٹھتے تھے، اس لیے اس کو شیخ احمد کبیر رفائی کہتے ہیں. اور میں نے کہا آپ کا قانون کیا ہے؟ کہ بلوچستان سے 76 سال کا بوڑھا آیا ہے، اس کو پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ روٹی ہوٹل میں کھانی ہے، بستر ساتھ لائیے. تو میں نے کہا آپ کا ان پیروں سے کیا کام ہے، کیا واسطہ ہے آپ کا؟ آپ تو خالص دکاندار ہیں. بالکل یہ جو لکھتے ہیں بعض خطوں میں اپنے دیو کا موسم کا بستر ساتھ لائے، یہ بخلا کی بنیاد ہے، بخل کی. آپ مولانا سرفراز خان کو خط لکھتے ہیں کہ کراچی میں پروگرام ہے، اور ساتھ یہ لکھے کہ موسم کا بستر ساتھ لائیے. سب کو لکھتے، وہ تو چپا ہوا خط ہوتا ہے. ان میں حیا اور ان میں حیا کہاں سے باقی ہے؟ یہ کس کون سی روایت اور کس مسئلے کا یہ بنیاد ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے لکھ رہے ہیں؟ ہر کام غلط. پیر کے 100 کاموں میں سے 2 صحیح، 98 غلط. حقیقت یہ ہے کہ پیر میں کوئی ہدایت ہی نہیں، ہدایت سے خالی ہو کر کے وہ پیر بنا بیٹھتا ہے. اور آخری بات طالب علم نوٹ کر لے، وہ یہ کہ ہدایت کے ذریعے 2 ہے، قرآن و سنت، اور اس کی 2 ادائیں ہیں، علم اور عمل، اور جتنی چیزیں ہیں سب چلکے ہیں اور بے بنیاد باتیں ہیں. آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہم نظام الدین اور فرید الدین گن شکر اور سید علی اجویری اور معین الدین اور شیخ عبد القادر رحمہ اللہ سب کا ذکر خیر نہیں، بطور سند کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ اصحاب الشرائع ہے. اصحاب الشرائع ہے، یہ رسمی پیر نہیں ہے جیسے دنیا سمجھتی ہے. سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے آپ کو پیچھے رہنے والے دیہاتی، جو لوگ شریک نہیں ہوئے اور پیچھے جا کے رہے، غیر حاضر رہے. بھئی آپ کیوں جہاد میں شریک نہیں؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، مشغول کیا ہم کو ہمارے مال اور بال بچوں نے. فاستغفر لنا، ما فرمائیے ہمیں. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، کہتے ہیں زبانوں سے جو ہے ہی نہیں ان کے دلوں میں. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ فرمائیے پس کون اختیار رکھے گا تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا؟ انہیں کوئی نہیں. ان ارادہ بکم ضرن، اگر وہ ارادہ کرے تم کو ضرر دینے کا، او ارادہ بکم نفع، یا ارادہ فرمائے تم کو نفع دینے کا. بلکان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. شرکت اس لیے نہیں کی کہ ان کے بال بچے اور ان کے مال و دولت رکاوٹ بنی، شرکت نہ کرنے کی یہ وجہ ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ تم گمان کرتے تھے کہ ہرگز واپس نہیں آئے گا پیغمبر اور مسلمان. الا اہلیہم، اپنے گھر میں، ابدن، کبھی بھی، گھر والوں کی طرف. یہ بس گئے اور مرے. جیسے لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے اوہ روس کی اتنے بمبار، روس کے اتنے، وہ بس جو گیا مرا. رات کو بی بی سی نے بتایا کہ سندھ سے ایک قافلہ افغانستان طالبان کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا، نوجوانوں کا. تو بی بی سی نے ان کو کہا کہ وہاں حالات بہت خراب ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ خراب حالات میں جہاد کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے کہا مر نہیں رہے، شہید ہو رہے ہیں. کہا آپ کے جو لوگ گئے ہیں وہ پس گئے. انہوں نے کہا وہ پس ہے نہیں ہے, ان کے لیے اللہ کے ہاں جنت منتظر ہے. کہا آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو اسلام کے خلاف جو دشمن آئے ہیں اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں, لیکن اگر ہم قتل ہو گئے تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی. یہ مجاہدی ہے. آخر کار بی بی سی کو لاجواب ہونا پڑا. اور کل کے درس میں آیت آئی تھی کہ جہاد کی شہادت زوائد نہیں, مقاصد میں سے, مقاصد میں سے. ایسے اندوہناک حالات میں اور ایسے پریشانی کے مرحلے میں مسلمانوں کا اس سرزمین پر وارد ہونا واقعی دل گردے کی بات. اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کامیاب مجاہد ہونے کا اعجاز ہے, اور آپ کے صدق اور سچائی کی دلیل. بلکہ تم گمان کرتے تھے کہ ہرگز نہیں لوٹے گا پیغمبر ہونا مسلمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور یہ خوبصورت دکھائے تمہارے دلوں میں. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ, گمان کرنے لگے برے برے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور ہو تم ہلاک ہونے والے. بارے بور بورن, ہلاک یہلکو کے معنی میں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو کوئی ایمان نہ لائے اللہ اور رسول پر. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, پس ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب, یعنی جلتی ہوئی آگ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کا راج ہے آسمان و زمین میں. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, وہ معاف فرماتے جس کو چاہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اور سزا دیتے جن کو چاہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور اے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ, ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے جب تم واپس ہوں گے. الى مغانم غنیمتوں کی طرف. لِتَأْخُذُوا, کہ لو اسے. ضَرُورَ نَتَّبِعُكُمْ, چھوڑ دے ہمیں, ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں. يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ, وہ چاہتے ہیں کہ بدل دے اللہ کے فیصلے کو. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ نہیں جائیں گے. قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا, آپ فرمائیے ہرگز تو ہمارے ساتھ مت چلو. كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ, یوں فرمایا اللہ نے پہلے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا, بس یہ کہیں گے کہ تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا, بلکہ یہ سمجھتے نہیں مگر بہت تھوڑا. جن لوگوں کا جانا بظاہر مضر ہے ان کو روک لینا مناسب ہے. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ, آپ فرمائیے پیچھے رہنے والے آراب کو. سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ, ان قریب تم کو بلایا جائے گا قوم کی طرف. اولی باس ان شدید, ان سخت جنگ جو. ابن عباس نے کہا یہ فارس کے لوگ مراد ہیں, امام عطا کہتے ہیں رومی مراد ہے, سعید ابن جبیر کہتے ہیں اہل حوازن و ثقیف مراد ہے. یعنی ایک قوم سے تمہاری لڑائی ہونے والی ہے. تو قاتلونہم, تم ان سے لڑو گے. وہ یسلمون, یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. یعنی جب تک وہ اسلام نہیں لائے اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ ضروری ہے. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اگر تم اطاعت کرو گے دے دے گا تم کو اللہ اجر نیک. فَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر تم نے منہ موڑا. كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ, جیسے پہلے منہ موڑا. يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, سزا دے گا تم کو سزا درناک. آیت سے مفسرین نے استنباط کیا ہے کہ ان لوگوں میں ایسے تھے جن کی اصلاح ہو رہی تھی, دعوت دی گئی. يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, لیس علی الاعمى حرج, نہیں ہے نابینا پر کوئی اعتراض اگر وہ جہاد میں نہ جائے. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ لنگڑے پر کوئی اعتراض. ولا علی المریض حرج, نہ بیمار پر کوئی اعتراض کہ وہ جہاد میں نہ جائے. یہ تین مستثنا ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی. ادخلہ جنات, داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں. تجری من تحت الانہار, کہ چلے گی اس کے نیچے نہرے. ومن یتولى, جو منہ موڑے. یعذب عذابا الیما, عذاب دے گا اس کو عذاب دردناک. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, خوب خوش ہوئے اللہ تعالی مسلمانوں سے. اذ یبایعونک, جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی. تحت الشجرت, درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم, پس اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اللہ جانتے ہیں خوب دلوں میں جذبہ جہاد ہے. فانزل السکینۃ علیہم, پس اتارا اللہ نے اطمینان ان پر واثابہم فتحا قریبا اور بدلے میں دے دیا ان کو نزدیکی فتح، خیبر فتح ہو گیا، فتح قریب سے مراد خیبر کی فتح ہے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا اور غنیمتیں بہت ساری جو یہ لے رہے تھے، خیبر سے غنائم بہت ملے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ غالب اور حکمت والے. غزوہ خیبر میں وہی 1400 صحابہ شریک تھے، نہ کوئی کم تھا نہ زیادہ تھا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ حاضر تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سن 6 کی ناراضگی پر سن 7 میں انعام دے دیا اور سن 8 میں فتح مبین دے دیا. ایسے لاڈنے تھے کہ تھوڑی سی ناراضگی پر پے در پے مسلسل پے در پے انعامات دی جا رہی ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرتن تاخذونہا، وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت ساری غنیمتوں کا جو تم لے رہے ہو. فعجل لکم ہذہ پس جلدی دے تم کو یہ. وکف ایدی الناس عنکم اور روک لیے لوگوں کو ہاتھوں کو تم سے. ولتکون آیتا للمومنین اور تاکہ بنے یہ نشانی مسلمانوں کے لیے. ویہدیکم صراطا مستقیما اور مضبوط کر دے تم کو سیدھے راستے میں. واخرا ایک فتح اور ہے. لم تقدروا علیہا تم ابھی تک قادر نہیں ہو اس پر، روم و فارس کی فتح. قد احاط اللہ بها یقیناً گھیر لیا اللہ نے اسے، یعنی اللہ کی قدرت میں. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر. ولو قاتلکم الذین کفروا اگر قتال کرے تم سے وہ لوگ جو کافر ہیں. لولو الادبار پیٹ پھیر کے بھاگے، یہ پیشن گوئی ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر آخر کار بھاگے گا. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا پھر نہیں پائیں گے وہ دوست اور نہ مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل یہ عادت اللہ کی جو گزری ہے پہلے سے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کی عادتوں میں تبدیلی. سنت اللہ، اللہ تعالی کی عادت کریمہ. اب حدیبیہ کی حکمت کہ اس صلح کو اس حال میں کیوں کامیاب کرایا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اللہ وہ ہے کہ روک لیا مشرکوں کے ہاتھ تم سے، حملہ نہیں ہوا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھ ان سے، تم حملہور نہ ہو سکے. بِبَطْنِ مَكَّةَ مکہ کے بیچ میں. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ حدود حرم کا ایک حصہ ہے حدیبیہ، اور ارض القرآن میں سید سلیمان ندوی نے اس کی تائیدات پیش کی. من بعد ان اسفرکم علیہم بعد اس کے کہ تم کو غالب کر سکتا تھا ان پر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے تم کو مسجد حرام سے. والہدی معکوفا اور قربانی کا جانور رکا ہوا ہے، روک لیا گیا. اب لوگ محلہ کے پہنچے اپنے محلوں میں، جس جگہ جانور نے ذبح ہونا ہے اس جگہ تک جانے نہیں دے رہے. اب مسلمانوں کو ایک تو اس لیے حملہ نہیں کرنے دیا کہ مکہ مکرمہ میں خون نہ گرے اور حدود حرم کا تحفظ رہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ناتوان مسلمان مرد اور عورتیں مشرکین کے نرغے میں ہیں. اگر تم نے ان پر حملہ کیا تو تم ان کو پہچانتے نہیں ہو، اور عالم الغیب ہو نہیں کوئی بھی، نہ پیغمبر نہ ابوبکر نہ عمر نہ علی. ان مسلمانوں کو ان 2 سالوں میں وہاں سے نکلنا ہوگا، خالص مشرک اور کافر پر حملہ ہوگا. آیت سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے وجود سے مکہ کے مشرکین سن 6 میں مسلمانوں کے حملے سے بچ گئے، تو نیکان زمانہ کی وجہ سے اللہ کے عذاب ٹلتے. تو ففیہ نبذۃ من مسئلۃ التوسل بالذوات الفاضلہ لمن یتدبر او یتفکر ولولا رجال مومنون اگر نہ ہوتے مسلمان مرد ونساء مومنات اور مسلمان عورتیں لم تعلموہم کہ تم جانتے تک نہیں ان کو لم تعلموہم پیغمبر آپ نہیں جانتے ان کو
وہ خفیہ ایمان لائے
عالم الغیب نہیں لم تعلموہم تم نہیں جانتے اے صحابہ تو پھر بعد میں آنے والے کیسے عالم الغیب ہو گئے انت تطوہم کہ کچل دو ان کو فتصیبکم منہم معرتم بغیر علم پس پہنچ جائے گی تم کو پس پہنچ جائے گا تم کو ان کی وجہ سے آر آر ایب تکلیف تانا پریشانی بغیر سمجھے لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے لو تزیلو کاش کہ یہ مسلمان مشرکین سے علیحدہ ہو جاتے کاش کہ کوئی ایسی صورت ہوتی کہ مسلمان کافروں سے دور ہو جاتے لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما سزا دیتے تھے ہم ان لوگوں کو جو کافرین میں عذاب دردناک اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ جس وقت ڈالا کافروں نے ان کے دلوں میں غصہ حمیت الجاہلیہ غصہ جاہلانہ اسلام کے خلاف جب بھی غصہ ہوگا جاہلانہ غصہ ہوگا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین پس اتارا اللہ نے اپنا اطمینان پیغمبر پر اور مسلمانوں پر پیغمبر کے ذریعے مسلمانوں کو اطمینان ہوا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور لازم کر دیا ان کو پرہیزگاری کا کلمہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور ہے یہ مسلمان حقدار اس تقوی کے یعنی اس کلمہ تو تقوی کے اور اہل وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اے اللہ ہر چیز کے جاننے والے لقد صدق اللہ رسول الرویا بالحق ایک اشکال تھا کہ خواب جو پیغمبر نے دیکھا تھا عمرہ تو ہوا نہیں جواب اللہ نے سچا کر کے دکھایا پیغمبر کا خواب برحق لتدخلن المسجد الحرام یقینا داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاء اللہ جب اللہ چاہے سن 7 میں اور پھر سن 8 میں پھر ہمیشہ کے لیے آمنین امن سے محلقین رؤوسکم مونڈے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو سر مونڈنا عمرہ اور حج میں افضل ترین عمل ہے ان کو 3 دفعہ پیغمبر نے دعا دی ومقصرین اور بال چھوٹے کرنے والے چھوٹے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک ربع بال لیا جائے گا سر کے بالوں کا ایک چوتھائی یعنی یا تو یہاں سے لے یا یہاں سے لے یا یہ چوتھائی ہے اور فقہا لکھتے ایک پورے کے برابر پورے سر کا لے چوتھائی ہو جائے اور آئندہ اگر بال نہیں ہے اور عمرہ کیا تو خالی سر پر چھرا پھیرے لیکن وہاں جیسے کینچی کے ذریعے یہاں سے ٹک لگا یہاں سے ٹک اس سے احرام نہیں کھلا ہے حنفیہ فقہ کے اعتبار سے وہ شخص محرم ہے اور اس کے تمام کام حرام اور گناہ کے ہمیشہ کے لیے ویسے تو بال سر کے رکھنا سنت ہے لمہ جمعہ و افرا لیکن حج اور مناسک کی ادائیگی کے بعد سر کے بال منڈا دینا یہ افضل ہے آپ نے دعا فرمائی اللہم اغفر للمحلقین اے اللہ سر کے بال منڈنے والوں کی مغفرت فرما اللہم اغفر للمحلقین اے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہم اغفر للمحلقین 3 دفعہ چوتھی مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمقصرین عجیب بات ہے کہ محلق کو 3 دفعہ اور مقصر کو چوتھی مرتبہ تو قصر اس وقت معتبر ہے جب ربع راس لے لیے جائے دعائیں نبی سے بھی ربع ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن رواحہ نے آپ کی اونٹنی کی رسی مہار پکڑا تھا اور حضرت کی اجازت سے آگے آگے چلتے تھے اور خوش آوازی سے اشعار پڑھتے تھے باسم الذي لا دين الا دينه باسم الذي محمد رسوله، اس اللہ کے نام پر جس کا دین دین اسلام ہے اور جس کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خلوا بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تاویلہ، راستہ کھلا چھوڑ لو کافروں، آج ہم تمہیں بحکم قرآن ماریں گے. کما ضربناکم علی تنزیلہ سربن یزیل الہام عن مقیلہ، جیسے پہلے بھی ہم تم سے قرآن کے حکم پر لڑ چکے ہیں ایسا لڑیں گے کہ سر اتاریں گے. وَيُزْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ قَدْ أَنزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنزِيلِهِ فِي صُحُفٍ تُتْلَى عَلَى رَسُولِهِ بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ. عبداللہ ابن رواحہ کے مشہور اشعار ہیں، اور بس کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ہے جو بہت ظاہر ہے. یقیناً داخل ہوں گے مسجد حرام میں اللہ نے چاہا امن کے ساتھ سر کے بال منڈانے والے اور چھوٹے کرنے والے. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آیت میں ذکر کیا، لا تخافون نہیں ڈرو گے کسی سے، فعلم ما لم تعلموا پس وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، اس وقت جانا ٹھیک نہیں تھا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پس دے دیا اس سے پہلے پہلے ایک نزدیک کی فتح. مکہ کے فتح کا نام ہے فتح مبین، اور خیبر کے فتح کا نام ہے فتح قریب. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللہ وہی ہے جس نے بھیجا پیغمبر کو ہدایت و دین حق کے ساتھ. لیظهره على الدين كله، کہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر. وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین ما هو شداء للکفار، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ مضبوط ہے کفر کے مقابلے میں. رحماء بینہم شیر و شکر، آپس میں رحم والے ہیں شیر و شکر. تراہم رکعان سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکو کرنے والے سجدے کرنے والے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ڈھونڈ رہے ہیں فضل اللہ کا خوشنودی اس کی. مفسرین نے عجیب بات لکھی، والذین معه ابو بکر اشداء علی الکفار عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعان سجدا علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پوری جماعت صحابہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نشانیاں ان کے چہروں پر ہیں سجدے کے آثار سے، یعنی کہ پیشانی پر محراب بنے جیسے بعض لوگ بناتے ہیں. مطلب یہ کہ چہرہ نمازی اور دیندار کا چمکتا ہے. ذالک مثلہم فی التورات، یہی حال ان کا تورات میں لکھا ہوا ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی حالت انجیل میں اس طرح ہے کہ زرع ان جیسے کھیتی ہو. اخرج شطہ، جو نکالے اپنے پٹے کو یعنی پودے کو. فآزرا یعنی فقوا، اس کو تکڑا کرے. فاستغلظ، وہ طاقت پکڑے. فاستوى علی سوقہ، کھڑا ہو جائے ڈنٹل پر پھنڈلی پر. یوجب الزرع، خوش کرتا ہے وہ کسان کو. لیغیظ بہم الکفار، اور غصہ دلا دے وہ کافروں کو. اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی جماعت کو ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی. کھیتی کی فصل جب نکلتی ہے معمولی سا کمزور پٹا ہوتا ہے، کوئی پاؤ رکھے تو ختم، کوئی ہوا آئے تو ختم، لیکن جب وہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے طاقت پکڑتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ اتنا تناور درخت بن جاتا ہے. اب اس سرسبز اور لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر دو آدمی ہیں، ایک اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کسان، مالی، باغبان. فرمایا کہ یہ خوش ہونے والے یہ اہل سنت ہیں. اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کر کے ناراض ہوتے ہیں، یہ کفار، یہ روافض، اباغض، خوارج، گمراہان زمانہ، ملاحدہ زنادقہ، دشمنان صحابہ. روح المعانی میں مواہب لدنیہ کے حوالے سے لکھا ہے استنبط مالک عن هذه الآية تکفیر الروافض. امام مالک نے اس آیت سے روافض کی تکفیر ثابت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لیغیظ بہم الکفار، انہیں دیکھ کے ناکارہ لوگ کافر لوگ بگڑتے ہیں، تو جو لوگ صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں اذان میں اور ویسے، یقیناً وہ کفار ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ویسے ذرا کسانوں کو کہتے ہیں، زاری مزاری کے معنی میں، اچھی کھیتی کو دیکھ کر کے مزارے خوش ہوتا ہے کسان، اور بعض ناشکرے ہوتے ہیں وہ غصے ہو جاتے ہیں کہ صحیح فصل اب بھی نہیں ہے. تو کفار کا اطلاق مزارعین پر بھی ہے، کیونکہ ان میں ناشکری بہت زیادہ ہوتی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما. وعدہ کیا اللہ نے ایمان و عمل نیک والوں سے ان میں مغفرت اور اجر عظیم کا.